الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم سبحان الذي خلق الأزواج كلها پاک ہے وہ ذات جس نے تمام انواع اور اقسام کو پیدا کیا مما تنبت الارض ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے زمین کے نباتات میں سے ومن انفسہم اور خود ان انسانوں میں سے ومما لا يعلمون اور ان چیزوں میں سے وآیت لہم اللیل اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے نسلخ منہ النہار ہم اس سے دن کو اتارتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ پس وہ اچانک اندھیریوں میں ہوتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ بہت زیادہ جاننے والے زبردست کے مقرر کردہ اندازہ ہے سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک ہے وہ ذات جس نے تمام قسموں کو پیدا کیا ازواج یہ زوجن کی جمع ہے ایک کو زوج کہتے ہیں بہت سو کو ازواج کہتے ہیں زوجن عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں دو متقابل چیزوں میں سے ایک کو زوج کہتے ہیں ایسی دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہو مثلا شوہر اور بیوی شوہر کے مقابلے میں بیوی ہے بیوی کے مقابلے میں شوہر ہے تو شوہر کو بھی زوج کہیں گے بیوی کو بھی زوج کہیں گے اسی طرح مرد اور عورت مرد کے مقابلے میں عورت ہے عورت کے مقابلے میں مرد مرد کو بھی زوج کہیں گے عورت کو بھی زوج کہیں گے اسی طرح آگے کڑوا اور میٹھا کڑوا کے مقابلے میں میٹھا ہے میٹھے کے مقابلے میں کڑوا تو کڑوا میٹھے کے لیے زوج ہے میٹھا کڑوے کے لیے زوج اسی طرح سفید اور سیاہ بلیک اور وائٹ یہ دو متقابل چیزیں ہیں تو وائٹ کے لیے بلیک زوج ہے اور بلیک کے لیے وائٹ زوج ہے تو دو متقابل چیزیں دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آتی ہے خشکی اور تری گرمی اور سردی میٹھا اور کھٹا پھیکا اور تیکھا دو متقابل چیز جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آتی ہے ان میں سے ایک کو زوج کہتے ہیں، یہ اس کا زوج ہے اور وہ اس کا زوج ہے. اب یہ زوج اور ازواج کا معنی سمجھنے کے بعد اس کی تفسیر سمجھیے. جمہور مفسرین اور عام مفسرین نے اس کی وہی تفسیر بیان کی ہے جو میں نے ترجمے میں لی ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام انواع اور اقسام کو پیدا کیا، تمام قسموں کو پیدا کیا، ہر قسم کی چیز جس کا کائنات میں وجود ہے اس کو اس نے پیدا کیا. ازواج کلہا کا ترجمہ ہم نے تمام انواع اور تمام اقسام، تمام کائنڈ کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جتنی متقابل چیزیں ہیں ان متقابل چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. کھٹے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، میٹھے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ دو قسمیں ہو گئی. سیاہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سفید کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ دو قسمیں ہو گئی. جانور کے مقابلے میں انسان، انسان کے مقابلے میں جانور، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. رات کے مقابلے میں دن، دن کے مقابلے میں رات، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. سورج کے مقابلے میں چاند، چاند کے مقابلے میں سورج، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. خشکی کے مقابلے میں سمندر، سمندر کے مقابلے میں خشکی، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یعنی ایک ہی جملے کے اندر، ایک ورڈ کے اندر آپ یہ سمجھے کہ اللہ کی پوری کائنات آ گئی. یہ جتنی قسمیں ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر یہ جتنی قسمیں ہیں ان کے الگ الگ درجات ہیں. دو متقابل چیزوں کے بھی الگ الگ درجات، ایک تو ہے سیاہ، دوسرا ہے سفید. پھر اس کے بعد جو ہے سیاہی کے بھی درجے ہیں، کچھ کم سیاہ، اس سے کچھ کم سیاہ، اس سے کچھ کم سیاہ، اس سے کچھ کم سیاہ، یہاں تک کہ گرے ہو جاتا ہے. اور گرے کے بعد پھر یہ کمی پہ آتے 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 سفید تک پہنچ جاتا ہے. تو سیاہ سے لے کر سفیدی تک پہنچنے میں پتہ نہیں کتنی اقسام ہے درمیان میں. تو سب سے پہلے ہر چیز کی دو قسمیں بنے گی، سفید اور سیاہ، رات اور دن، کھٹا اور میٹھا، میٹھا اور کڑوا، انسان اور حیوان، مرد اور عورت. اور ان میں پھر ہر دو قسم بننے کے بعد ان میں پھر سینکڑوں قسمیں بنیں گی. تو اللہ جل جلالہ عمن والو یہاں ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ یہ سینکڑوں، اربوں، ابجوں اقسام جو میری کائنات میں تمہیں نظر آتی ہیں ان سب کا خالق میں ہی ہوں. ایک تو یہ تفسیر ہوئی سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض، یہ متقابل چیزیں زمین کے نباتات میں بھی پائی جاتی ہے. زمین کے نباتات، زمین سے اگنے والی چیزوں میں بھی یہ دو قسمیں پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ فروٹ کھٹا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، فروٹ نرم بھی ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے، فروٹ چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، فروٹ بیج والا بھی ہوتا ہے، بغیر بیج کا بھی ہوتا ہے. تو پاک ہے وہ ذات جس نے تمام اقسام کو پیدا کیا، نباتات زمین میں سے، ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، اس میں بھی اقسام پیدا کیے. ومن انفسہم، اور خود ان میں سے بھی، یعنی خود انسانوں میں سے بھی اللہ نے قسمیں پیدا کی. کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ٹھنگنا ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بے عقل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے. یہ انواع و اقسام مختلف انسانوں میں بھی. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انواع و اقسام پیدا کیے ان چیزوں میں سے جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. یہ ہزاروں اور کروڑوں انواع اور اقسام جو تمہیں نظر آتی ہے زمینوں میں، زمین میں، نباتات میں، اور یہ ہزاروں اور کروڑوں انواع و اقسام جو تمہیں نظر آتے ہیں انسان میں، یہ تو وہ ہیں جن کا تمہیں علم ہے، باقی ان کے علاوہ اللہ کی ایسی بھی بہت ہی لامحدود مخلوقات ہیں جن کا تمہیں ابھی علم بھی نہیں ہے. آسمانوں میں کیا کیا اقسام ہے تمہیں نہیں معلوم، زمین کی تہ میں کیا کیا مخلوقات ہے تمہیں نہیں معلوم، سمندر کے اندر کیا کیا مخلوقات ہے تمہیں نہیں معلوم. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ نے سانپوں کی اتنی قسمیں بنائی ہیں، سانپوں کی اتنی قسمیں ہیں کہ ابھی تک انسان سانپوں کی کتنی قسمیں ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکا. سمندر کی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، یہ وہ چیز ہے سانپ جو ہمارے ساتھ خشکی پہ رہتا ہے، لیکن اس کی کتنی قسمیں ہیں اس کا احاطہ انسان ابھی تک نہیں کر سکا. اور اس وقت کا جدید سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ کی مخلوقات جتنی ہیں ان کا احاطہ ہم نہیں کر سکے. کون سی مخلوقات؟ جو سمندر میں رہتی ہے وہ، جو زمین کی تہ میں رہتی ہے وہ نہیں، جو زمین کے اوپر رہتی ہے اس کا احاطہ ابھی تک جدید ٹیکنالوجی اور جدید آلات کے ذریعے سے بھی سائنس اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکی. تو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں اس بات کی تحقیق ہوئی ہے کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ نے بعض سانپ ایسے پیدا کیے ہیں کہ ان سانپوں کو اگر حمل والی عورت دیکھے تو صرف دیکھنے سے اس کا حمل گر جاوے، اور اللہ جل جلالہ وامن والہ نے بعض سانپ ایسے پیدا کیے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی آدمی کی روح قبض کر جاوے. یہ اللہ کی مخلوقات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انواع و اقسام جو ہم نے پیدا کیے ہیں نباتات میں سے وہ تو تمہیں نظر آتے ہیں، اور خود تمہاری قسم اور تمہاری جنس میں سے وہ بھی تمہیں نظر آتے ہیں، تو یہی کروڑوں اور لاکھوں ہیں کہ ان کی اگر فہرست مرتب کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. اور پھر بہت سی مخلوقات وہ ہیں جو تم نہیں جانتے، بلکہ جو تم جانتے ہیں وہ بہت کم ہے بنسبت اس کے جنہیں تم نہیں جانتے. تو یہ اگر کروڑوں اور ابجوں مخلوقات جو تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ اتنی ہیں، اور ان کو اللہ جل جلالہ وامن والہ نے اتنی خوبی سے بنایا ہے کہ ایک چیز کھٹی ہے، دوسری چیز کھٹی ہے، تیسری بھی کھٹی ہے، چوتھی بھی کھٹی ہے، پانچویں بھی کھٹی ہے، چھٹی بھی کھٹی ہے، یہ چھ کی کھٹاس میں مختلف ذائقہ ہوگا، ایک ہی قسم کا کھٹاس نہیں ہوگا. اور پھر ایک ہی درخت کے ایک ہی پھل کو آپ لے لیجئے کہ آم آپ نے اتارا تو اس میں مٹھاس ہے، دوسرے آم میں مٹھاس، تیسرے میں مٹھاس، چوتھے میں مٹھاس، تو ان چاروں کے مٹھاس میں فرق ہوگا. ایپل آپ اتار کر کے دیکھیں اور اس کو کھائیں تو ایک ایپل کا ذائقہ، دوسرے کا ذائقہ، تیسرے کا ذائقہ، چوتھے کا ذائقہ، پانچویں کا ذائقہ، ایک درخت سے اترے ہوئے ایپل ان کا ذائقہ مختلف ہوگا. تو جو خدا اتنی ساری انواع و اقسام کو پیدا کر سکتا ہے وہ خدا کتنا زبردست ہوگا. اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کی طرف اشارہ، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ جس نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، یا یوں سمجھو کہ دنیا میں اتنے سارے انواع، اتنے سارے اقسام اور اتنی ساری کائنڈز تمہیں نظر آ رہے ہیں، تو کیا یہ خود بخود بن گئی؟ نہیں، اس کا یقیناً کوئی بنانے والا ہوگا. ایک تو یہ تفسیر ہو گئی. اس آیت میں ایک اور اشارہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو آپ اٹھا لیجئے، اس کا مقابل ضرور ہوگا. دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اس کا مقابل ضرور ہوگا. اللہ جل جلالہ وامن والہ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام انواع اور تمام اقسام کو پیدا کیا، اور ان انواع اور ان اقسام کو کچھ اس طرح پیدا کیا کہ ہر ایک کا جوڑا ہے، ہر ایک کا کوئی مقابل ہے. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ہماری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا مقابل نہ ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کا جوڑا نہ ہو. ایک صرف ہماری ذات ہے کہ نہ ہمارا کوئی مقابل ہے نہ ہمارا کوئی جوڑا ہے. تو میری کائنات میں صرف میری ذات وہ ہے کہ جس کا نہ کوئی مقابل ہے، جس کا نہ کوئی جوڑا، اور میرے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس کا یا تو کوئی جوڑا ہوگا یا اس کا کوئی مقابل ہوگا. تو پھر میرے ساتھ دوسرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ دوسرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری واحد ذات ہے کہ جس کا کوئی مماثل نہیں، لئیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی چیز نہیں. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا
نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ہے. ولم یکل لہ کفواً احد, اور اس کے برابر اور اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے. یہ تو ہو گئی ایک تفسیر. دوسری تفسیر, سبحان الذی خلق الازواج کلہا, پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا, پیر. پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا, تمام پیر کو پیدا کیا. کن کن چیزوں میں سے؟ مما تنبت الارض, زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے ان میں بھی پیر ہے. اور ومن انفسہم, خود انسانوں میں بھی پیر ہے. ومما لا یعلمون, اور ان چیزوں میں بھی پیر ہے جنہیں تم نہیں جانتے. پیر جوڑا دو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسری تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی کائنات میں ہر ہر چیز میں نر و مادہ بنائے ہیں, میل اور فیمیل بنائے ہیں, مذکر اور مونس بنائے ہیں. انسانوں میں تو بالکل ظاہر ہے کہ مرد اور عورت, جانوروں میں بھی ظاہر ہے نر و مادہ. آپ کو کوئی جانور کی قسم یہ نہیں ملے گی کہ جس میں نر ہی نر ہو اور مادہ نہ ہو, یا مادہ ہی مادہ ہو نر نہ ہو, دونوں میں فیمیل فیمیل ہے. اسی طرح پرندے جتنے ہیں ان سب میں بھی آپ کو نر و مادہ ملیں گے. اور سائنس کی جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ نباتات میں اور پلانٹس میں بھی نر و مادہ ہے, پلانٹس میں بھی نر و مادہ ہے. اور یہ تحقیق جدید سائنس کی بہت دیر کی نہیں ہے, ابھی قریب مدت کی ہے, یعنی 1417 سال کے مقابلے میں قریب مدت کی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ پلانٹس کے اندر جو نرو مادہ ہے جس کی سائنس کی تحقیق اس وقت کچھ سالوں پہلے ہوئی ہے, 1417 سال پہلے قرآن مجید نے وہ حقیقت کو بیان کر دیا ہے. تو مذکر مونس انسانوں میں بھی, مذکر مونس نباتات میں بھی, کیلے میں اور پپئیے میں نرو مادہ ہے, یہ ایک بہت ہی مشہور بات ہے. اور اس کے علاوہ سائنس کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہر وہ درخت جس میں پھل اور پھول لگتے ہیں ان سب میں مذکر مونس ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذات پاک ہے جس نے تمام نرو مادہ کو پیدا کیا, تمام مذکر مونس کو پیدا کیا. مما تنبت الارض, ان چیزوں میں بھی جنہیں زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم, اور خود انسانوں میں بھی. ومما لا یعلمون, اور ان چیزوں میں بھی جنہیں تم نہیں جانتے. وہ جو زمین کے نیچے جو مخلوقات ہیں ان میں بھی نرو مادہ ہے, سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان میں بھی نرو مادہ ہے. اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا پتا کہ آگے سائنس کی تحقیق یہ بھی بتا دے کہ یہ جمادات, جمادات کس کو کہتے ہیں؟ جن میں زندگی نہیں, پتھر ہیں, ریت ہے, مٹی ہے. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کیا پتا کہ آگے سائنس کی تحقیق مستقبل میں یہ بتا دے کہ جمادات میں بھی مذکر اور مونس ہے. تو ومما لا یعلمون کی پھر وہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, جہاں تک قرآن مجید کی آیت کا تعلق ہے اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہر چیز میں حیات ہے, پتھر میں بھی زندگی ہے, ریت میں بھی زندگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ تسبیح بیان کرنے کے لیے عقل ضروری ہے اور عقل کے لیے حیات ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی حیات زیادہ ہو کسی کی حیات کم ہو. جیسے ایک آدمی تندرست ہے اور ایک آدمی بیمار ہے, تو تندرست کی حیات اور تندرست کی حرکت بیمار کی حرکت سے زیادہ ہوگی. اور ایک بیمار ہے اور دوسرا بے ہوش ہے, تو حیات دونوں کے پاس ہے لیکن جو بیمار ہے اس کی حرکت وہ بے ہوش کی حرکت سے زیادہ ہوگی. تو اسی طرح اس میں بھی یہ جمادات جتنے بھی ہیں ان سب میں بھی حیات ہے, اس لیے کہ حیات ہے تبھی ان کے پاس عقل ہے, اور عقل ہے تبھی اللہ کی پہچان ہے, اور جب اللہ کی پہچان ہے تبھی تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ساری چیزیں. تو خیر, یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انواع و اقسام جتنے بھی ہے سب کو پیدا کیے, اور نرو مادہ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیے, اور یہ نرو مادہ ہی سے توالد اور تناسل کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. خیر, اللہ کی قدرت اور اس میں اللہ کی وحدانیت, اللہ کی توحید, اور پھر اللہ کا احسان کہ تمہارا دنیا میں بقا اسی وقت ہے جبکہ تمہارے آپس میں توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری رہے. اگر یہ مذکر مونس کو ہم نہ بناتے، مرد عورت کو ہم نہ بناتے، اور آپس میں ان کی شادیاں نہ ہوتی اور ان کی آگے اولاد نہ ہوتی، تو تم کب کے ختم ہو گئے ہوتے. اور پھر تمہارا اگر توالد و تناسل چلتا رہتا لیکن یہ نباتات کا توالد و تناسل نہ چلتا، تو پھر یہ نباتات بھی ختم ہو جاتے، پھر تمہیں روزی پہنچانے کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. تو یہ احسانات کا بھی اس میں معاملہ ہے. آگے فرماتے ہیں کہ وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلِ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا بارش سے. آسمان سے بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد زمین پہ گرتی ہے، زمین سے نباتات اگتے ہیں، گنجان باغ ہو جاتے ہیں، پھل فروٹ لگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے پیر بنائے ہیں، ان کے انواع و اقسام بنائے ہیں. ان میں ان کو بیان کر کے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور قدرت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کا اظہار، اور اپنے وجود کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنے توحید کا اظہار، اور اپنے توحید کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنے احسان کا اظہار. ان سب چیزوں کو ذکر کر کے انسان کو دعوت فکر دی، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس میں بلایا کہ تو میری طرف آ، میرے کلمے کو پڑھ، میری بات کو قبول کر، میرے سامنے گردن جھکا. زمین کی علامات اور زمین کی نشانیوں سے فارغ ہو کر اب آفاقی نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، آسمانوں کی نشانیاں. تو فرماتے ہیں کہ وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلِ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. رات کا تعلق زمین سے نہیں، رات کا تعلق آسمانوں سے ہے، اس لیے کہ رات اور دن کا تعلق سورج کے طلوع اور غروب سے ہے. سورج طلوع ہوتا ہے دن ہو جاتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلِ، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار، ہم اس سے رات سے دن کو نکال لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اچانک تاریکیوں میں آ جاتے ہیں. نَسْلَخُ، سَلَخَ يَسْلَخُ، سَلَخَ يَسْلَخُ، سَلَخَ يَسْلَخُ، سَلْخَن کا معنی ہے کسی جانور کی کھال اتارنا. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے بطور تمثیل کے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے. اصل میں سائنس کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی یہی بتاتی ہے کہ اصل روشنی نہیں ہے، اصل اندھیرا ہے. اصل روشنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اصل روشنی ہے اور اندھیرا آ کر روشنی کو ختم کر دیتا ہے، یہ نہیں ہے. اصل اندھیرا ہے، روشنی آ کر اندھیرے کو ختم کرتی ہے. بھائی یہ بات ذہن میں بیٹھی؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے روشنی اور دوسرا اندھیرا. اصل اندھیرا ہے. سب سے پہلے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس وقت کائنات کو پیدا کیا تو اس وقت اندھیرا تھا، اور جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا تھوڑی دیر کے لیے چھپ جاتا ہے، اور جیسے ہی روشنی جاتی ہے اندھیرا پھر آ جاتا ہے. تو اندھیرے کو لانے کے لیے کسی قسم کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی کو لانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلِ، رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے. رات ایک نشانی ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، سَلَخَ يَسْلَخُ، سَلْخَن کا معنی جانور کے اوپر سے کھال اتار لینا. تو اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل اور بطور استعارہ کو رات اور دن ہمیں سمجھایا کہ جب سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی پھیلتی ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رات کے اندھیرے کے اوپر روشنی کا کھول چڑھا دیا گیا. جیسے بکری ہے، بکری کی اندر کی جو ساخت ہے، اس کا جو گوشت ہے، اس کے اوپر جب تک چمڑی چڑھی رہے وہاں تک اندر کا کچھ نظر نہیں آئے گا. اور پھر جب کسائی اس بکری کو ذبح کر کے، ذبح کرنے کے بعد اس کی جب کھال اتارتا ہے تو کھال کے اتر جانے سے پوری بکری ہمارے سامنے ظاہر و نمایاں ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل اندھیرا ہے، اندھیرے کے اوپر ہم سورج کو نکال کر روشنی کی کھال چڑھا دیتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کو غروب کر کے روشنی کی کھال کو ہم واپس کھینچ کر اتار لیتے ہیں تو اندھیرا واپس نکل آتا ہے. تو اس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی سب سے پہلے ایک قدرت کاملہ. کیا قدرت کاملہ؟ کہ بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس میں ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی قدرت کاملہ سے سب سے بڑی لائٹ کو نکالتے ہیں، سورج کو، اور وہ سورج جیسے ہی کائنات کے اوپر پھیل جاتا ہے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے وہ اندھیری کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اندھیرا چھپ جاتا ہے اس کے اندر.
اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی جب منشا ہوتی ہے تو اس وقت سورج کو غروب کر دیتے ہیں، اور سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے تو گویا وہ کھال اتر گئی اور اب پھر اندھیرا انسانوں کے سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلِ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار، ہم اس سے رات سے دن کو اتارتے ہیں، یعنی دن کی روشنی کو ہٹا لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اچانک اپنے آپ کو تاریکیوں میں پاتے ہیں۔ یہ جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت ہے، یہ عجیب و غریب نظام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کچھ ایسی بنائی ہے کہ رات میں جو راحت اور آرام ملتا ہے وہ دن کو نہیں مل سکتا۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دن کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ دن میں جو لوگ کام کر سکتے ہیں وہ رات کو نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں نائٹ شفٹ بھی چلتی ہے، ڈے شفٹ بھی چلتی ہے، لیکن اگر پوری دنیا کا آپ موازنہ اور معائنہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت کم پرسنٹ کے لوگ وہ ہیں جو راتوں کو کام کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس مادیت کے دور میں جب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں، ابھی بھی آپ کو میجورٹی پرسنٹیج اور بہت بڑا پرسنٹیج وہ ملے گا جو راتوں کو کام نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دن کو شور ہوتا ہے، راتوں کو شور نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے رات کو آرام ہی کے لیے بنایا ہے۔ رات کو جو چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، وہ دن کو نہیں ملتی۔ رات کو آپ چار گھنٹے سو لو، دن کو آٹھ گھنٹے سو لو، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے رات کو بنایا آرام اور سکون کے لیے، اور دن کو بنایا ذریعے معاش کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے، دنیا کے کام کاج کرنے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اگر اندھیرا ہی اندھیرا رکھتے، اندھیرا ہی اندھیرا رکھتے، تو دنیا کے کام کاج کرنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو سورج کو نکال کر اس اندھیرے کے اوپر روشنی کی چادر چڑھا سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ روشنی ہی روشنی رہنے دیتے اور اس کھال کو اتارتے ہی نہیں، یہ روشنی ہی روشنی رہتی اور اندھیرا اندر چھپا رہتا، تو ہمارے لیے آرام کرنا مشکل ہو جاتا۔ جب تک روشنی رہتی اور روشنی ہی روشنی رہتی، کوئی دوپہر کو سوتا، کوئی رات کو سوتا، کوئی صبح کو سوتا، کوئی وقت ہی متعین نہ ہوتا، تو وہ سکون نہ ملتا۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کہ بھلا بتلاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامہ، اگر اللہ تعالی رات کی تاریکی کو قیامت کی صبح تک لگاتار رکھے رہتے، من الہن غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے کر آتا؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارائیتم، آپ کہہ دیجئے کہ بھلا بتلاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سنمدن الى یوم القیامہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کی روشنی کو قیامت کی صبح تک لگاتار رکھتے، من الہن غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو کون اللہ ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے اس رات کو لے کر آتا جس میں تم آرام سے سکون سے سوتے ہو؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، وَمِن رَحْمَتِهِ، اللہ نے اپنی رحمت سے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات اور دن کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ نے رات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس میں سکون کے ساتھ سو جاؤ، اور اللہ نے دن کو اس لیے پیدا کیا کہ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس کی روزی کو تم تلاش کرنے کے لیے نکلو، اس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلو۔ اور اللہ نے تمہیں دن دیا روزی تلاش کرنے کے لیے، اور پھر اس دن میں تم روزی تلاش کر کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہو، اور اللہ نے رات دی آرام کرنے کے لیے تاکہ تم دوسرے دن کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن کر اللہ کی فرما برداری میں لگ جاؤ۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی فرما برداری میں تم لگ جاتے، اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ اپنی قدرت کا یہاں مظاہرہ کیا، اور ساتھ میں احسان بھی۔ اور پھر وہ بات آ گئی کیا کہ 1417 سال پہلے قرآن مجید یہ بتا رہا ہے، جبکہ دنیا میں کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ اصل روشنی ہے یا اصل اندھیرا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے اس آیت میں کہ اصل اندھیرا ہے، روشنی عارضی ہے،
روشنی آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، اندھیرا آتا جاتا نہیں، اندھیرا وہیں رہتا ہے، اندھیرا آتا جاتا نہیں، اندھیرا وہیں رہتا ہے، اندھیرے کے سامنے روشنی آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مغلوب ہو جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، جیسے ہی روشنی جاتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اندھیرے کو لانے کے لیے اللہ نے کوئی آلہ نہیں بنایا ہے، اندھیرے کو لانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن روشنی کو لانے کے لیے سورج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اندھیرا اصل ہے، اور اس اندھیری کو دور کرنے کے لیے، ڈارکنس کو دور کرنے کے لیے کسی چیز کو لانا پڑتا ہے، اور وہ سورج ہے۔ تو پھر وہ بات ہوئی کیا کہ بعد میں، بعد کے زمانے میں سائنس کو جو تحقیق ہوئی کہ اصل اندھیرا ہے اور روشنی عارضی ہے، یہ 1417 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید اترا، اس قرآن مجید میں وہ حقیقت موجود تھی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں وہ تحقیقات موجود ہیں جو 1417 سال پہلے کسی کے بس، کسی انسان کے بس میں نہیں تھی کہ ان تحقیقات کو پیش کرے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، نہیں ہے کہ کسی انسان نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کو توحید والا ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ پر یقین کرنے والا بنا دے، اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس قرآن مجید کو پڑھنے والا بنا دے، اور پڑھ کر سمجھنے والا بنا دے، اور سمجھ کر اس سے محبت کرنے والا بنا دے، اور محبت کر کے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کے قلوب میں اس عظیم قرآن اور اس عظیم دین اور اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔